الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب فہم التصوف جو الحمدللہ خانقاہوں کے لیے خصوصی طور پر لکھی گئی تھی، اور اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے تقریباً 20 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی، اور اس کی پہلی دفعہ خانقاہ میں تعلیم الحمدللہ آج مکمل ہو رہی ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے اور ہمارے کابر کا طریقہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی دینی کام شروع ہوتا ہے یا دینی کام پورا ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں الحمدللہ دعائیں قبول بھی الحمدللہ ہوا کرتی ہیں. اس لیے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی کتاب ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہے، اس وقت بھی دعا کی جاتی ہے، اور جس وقت تک وہ کتاب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ بھی دعا ہوتی ہے، اور اس کے ہم الحمدللہ ساتھیوں کو اطلاع بھی کرتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی یہ گلہ نہ کر سکے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، ہم بھی شامل ہونا چاہتے تھے. یہ کتاب کیوں اتنے عرصے میں لکھی گئی؟ حالانکہ اس سے نکلی ہوئی دو کتابیں کافی عرصے سے چھپ چکی تھیں اور اس کی تدریس بھی ہوتی رہی، الحمدللہ علماء کرام اور مشائخ کرام کے ہاں بڑی پسند بھی کی گئی. ایک اس میں زبدۃ التصوف جو غالباً اس کا ایک چپٹر تھا وہ شائع ہوا تھا، اور دوسرا تصوف کا خلاصہ جو میرے بیٹے کی وجہ سے الحمدللہ ترتیب پا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چھوٹا بیٹا تقریباً چوتھی جماعت میں تھا، وہ میں جب کمپوز کر رہا تھا خود تو وہ کرسی کے پیچھے چڑھ کر، کرسی کے اوپر چڑھ کے جو ہے نا وہ دیکھ کرتا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، میں اس کو جواب دیتا تھا. پھر میں نے ان کے سوالات بھی لکھنے شروع کیے، جوابات بھی لکھنے شروع کیے. الحمدللہ اس سے ایک چھوٹا سا رسالہ بن گیا. تو یہاں پر اپنا ایک ساتھی ہے مفتی صاحب، ان سے میں نے عرض کیا اگر یہ کتاب کوئی مطلب رسالہ کو چھپنے کے قابل ہو تو بتا دیجیے تاکہ اس کو چھاپ دیا جائے. تو نے اس پر لکھا کہ میں نے اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب ابھی تک نہیں دیکھی، تو آپ اس کو چھاپ لیں اور میرے 20 سوالوں کے جوابات بھی اس میں شامل کر لیں. 20 سوالات بھی بھیج دیے، اور اللہ کا شکر ہے بڑی ہی مقبول کتاب ہے، کئی بار چھپ گیا ہے. تصوف کا خلاصہ آج کل تقریباً اس میں 450 سوالات کے جوابات ہیں، بنیادی سوالات جیسے ظاہر بچے کی سوالات تھے ابتدا سے. تو وہ کتابیں پہلے سے چھپتی آ رہی تھی، لیکن جب بھی میں اس کے چھپنے کا ارادہ کرتا چھاپنے کا تو مجھے اس میں کچھ تشنگی محسوس ہوتی کہ اس میں کچھ مزید کام کی ضرورت ہے، اور پھر میں مزید کام پہ لگ جاتا. ہمارے ایک ساتھی ہے ڈاکٹر ارشد صاحب، ان نے مجھے کہا کہ میں تو اس کتاب کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اس کو چھاپ لے اللہ کا نام لے کر، انشاءاللہ اگر نامکمل ہے تو بعد میں مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کو ابھی فی الحال اس حالت میں چھاپ لیں. تو ان کے کہنے کے مطابق پر ہم نے الحمدللہ چھاپ لیا. چونکہ اس کی ابتدا شریعت و طریقت کے مضامین سے ہوئی تھی، جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضامین موعظ اور ملفوظات سے لیے گئے تھے، ان کی تشریح کی گئی تھی، اس وجہ سے اس کا بنیادی ڈھانچہ چونکہ یہی تھا، اگرچہ بعد میں اس میں کافی اور چیزیں شامل ہو گئیں، تو الحمدللہ اس کی پذیرائی، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کی طرف سے بھی ہوئی، اور اس کی پیشانی پر ہم نے لکھنا چاہا خانقاہوں کے لیے ایک درسی کتاب، تو حضرت کی طرف سے ارشاد ہوا اس پہ نہ لکھے یہ، کیونکہ درسی کتاب یہ جمود کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور تصوف مستقل تبدیل ہونے والا فن ہے، لہذا اس پہ یہ نہ لکھا جائے۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ہم نے اس پر لکھا، خانقاہوں کے لیے ایک مفید کتاب اس کے اوپر موجود ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بھی تائید ہوئی، اور کافی عرصہ بعد جب اس کی تعلیم جاری تھی تو ہمارے ایک ساتھی کو خواب میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے حضرت کو اپنی کتاب، یہ کتاب فہم و تصوف پیش کی کہ میرے شیخ کی کتاب ہے، تو حضرت نے اس کو دیکھ کے فرمایا ہاں ہاں اس کے بارے میں نے کہا تھا، یہ خانقاہوں کے لیے ایک مفید کتاب ہے، اگرچہ اس وقت اس بشارت میں یہ چیز شامل نہیں تھی، یہ ہمارے اپنی طرف سے ظاہر جب لکھا خانقاہوں کے لیے ایک مفید کتاب، تو حضرت نے اس کی بھی تائید فرما دی، شکر الحمدللہ۔ اور پھر حضرت نے مزید رہنمائی بھی فرمائی الحمدللہ، اس میں اصطلاحات کا ایک باب ہے، تو اس وقت غالباً اس میں کچھ 11-12 اصطلاحات تھی جو زبد التصوف کی تھی، حضرت نے فرمائی نہ کافی ہے، ان میں مزید اصطلاحات بھی شامل کر لیں، اور کچھ کا بتا بھی دیا کہ مثلاً یہ تو ان میں وحدت الوجود، وحدت الشہود، فنا اور بقا، اس کا بھی ذکر تھا، اور یہی دو چارے مطلب کافی مشکل مضامین ہیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود اور فنا اور بقا، پھر الحمدللہ حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس میں ہماری، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ وہ چیزیں بھی شامل ہو گئی، بلکہ کئی اور اصطلاحات بھی، شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ بھی شامل کی گئیں، اور الحمدللہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ چاروں سلاسل کے طریقوں پر ایک جامع کام ہو، اس وجہ سے ان چاروں سلاسل کے اذکار بھی اس میں آئے ہیں، اور بالخصوص ہمارے جد امجد کا کاسب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اذکار بھی شامل ہو، اللہ کا شکر الحمدللہ، میں تادی سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہاں بھی الحمدللہ اس کی پذیرائی ہوئی، اور جن نے وہ اذکار شروع کیے اس کتاب کو دیکھ کر مشائخ تھے، ان مشائخ نے وہ اذکار جب شروع کر لیے تو الحمدللہ حضرت کے ساتھ ان کا ماشاءاللہ رابطہ ہوا، اور حضرت نے ان کو گویا اپنی تربیت میں لے لیا اور مزید رہنمائی فرمائی۔ اس سے پتہ چلے کہ ہمارے جو اکابر کی تحقیقات ہیں نا، ان کو ویسے کتابوں میں چھوڑنا یہ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے، بلکہ ان کو باہر نکال کے عمل میں لانا چاہیے، بڑی محنتیں ہوتی ہیں اس پہ، جیسا حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، تو ان محنتوں کو ویسے ہی بس کتابوں میں ہی بند رکھے جائیں، یہ تو اسے فائدہ اٹھانا نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ایک بات اللہ پاک نے دل میں ڈالی جس کا بہت فائدہ ہوا، اور وہ یہ کہ ماشاءاللہ اکابر الحمدللہ ہر ایک ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے موجود ہیں، اور ان نے بڑے کام کیے ہیں. البتہ ان میں کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خاص الخاص ہوتے ہیں، خاص الخاص اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنے دور کے لحاظ سے وہ کام کیا ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ کو اس وقت مطلوب ہوتا ہے. میرا مطلب مجددین حضرات سے، کہ مجدد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کے لحاظ سے دین کو واضح کر لیں، کیونکہ ہر دور کے اندر کچھ نئی چیزیں لوگ شامل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے دین اصل صورت میں ظاہر نہیں ہوتا. تو وہ حضرات اس کو بالکل صاف کر لے، جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے دور میں کیا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کیا، سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اپنے اپنے دور میں کام کیے. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے لیے ایک لہ عمل بنا لیا کہ ان مجددین کے کاموں کا تعارف کم از کم ہونا چاہیے، کیونکہ ان مجددین نے جو کام کیا ہے اپنے اپنے دور کے لحاظ سے، ایک تو یہ کہ اس دور کو فائدہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ تبدیلی نظر آتی ہے، پھر محسوس ہوتی ہے کہ تبدیلی ہوئی کیا ہے. تو ہمارے انجینئرنگ اور سائنس کے اصول کے مطابق انٹرپولیشن اور ایکسٹراپولیشن جو ہوتا ہے، اس میں ڈیٹا سے ہم لوگ گیس کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو اسی طریقے سے مجددین کے کام سے گویا کہ انسان یہ سیکھ سکتا ہے کہ آنے والے دور میں کیا کیا کام ہونا چاہیے، مطلب کس طریقے سے کام ہونا چاہیے، اور اس کی بڑی برکتیں الحمدللہ ہم نے دیکھ لی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بڑی برکت ہی دیکھ لی. اور اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ میرے بزرگوں نے میری تربیت ہی ایسی فرمائی تھی، جو عموماً ہمارے صوفیاء میں اتنا زیادہ رائج نظر نہیں آتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا، حالانکہ تصوف سرتاپا تبدیلی کے ساتھ ہے، مستقل تبدیلی اس میں ہو رہی تھی، جیسے حضرت تانوی مسلم نے ارشاد فرمایا تھا. لیکن عموماً لوگ کہتے ہیں میں اپنے شیخ کا جامد مقلد ہوں، اور اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، حالانکہ مقلد فقہ میں تو ہوتا ہے، تصوف میں تربیت پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں. اور تربیت کیا ہوتا ہے؟ تربیت جو ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ جو نفس، قلب اور عقل میں کوئی قصور ہو اس کو دور کیا جائے، اور پھر اس کو نفس مطمئنہ، قلب سلیم اور عقل فہیم بنایا جائے، اس کے بعد پھر اس دور کے لحاظ سے جس چیز کی ضرورت ہو وہ کرے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے مشائخ ہیں تصوف کے، جو وہ اپنے فن کے مجتہد ہونے چاہیے، جیسے طبیب مجتہد ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، بعدد انفاس. تو جب اتنے لوگ ہیں تو ظاہر اتنے احوال تو نہیں لکھے جا سکتے، نہ اتنے احوال کسی کتاب میں بیان ہو سکتے. تو اس وجہ سے کتابوں میں جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف گویا کہ گروپ بندی بڑی بڑی کی جاتی ہے اور ترتیب بنائی جاتی ہے، جیسے حکیموں نے کیا ہوتا ہے کہ دموی مزاج اور بلغمی مزاج اور آج یہ مزاجوں کو جو تقسیم کیا ہوتا ہے، تو اس پہ کافی سارے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے. تو سب کے حوالے تو کتاب میں نہیں آ سکتے. تو لہٰذا کتابوں میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ صرف اس کے بنیادیں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو تفصیلات ہے وہ فن کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ خود اپنے فہم جو اس نے اخذ کیا ہوتا ہے اس تعلیم سے اجتہادی طور پر مطلب ایسا کرتے ہیں, عمل میں لاتے ہیں اور علاج کرتے ہیں. یہی طریقہ تربیت کا بھی ہے. نقشبندی سلسلہ, چشتی سلسلہ, قادری سلسلہ, سروردی سلسلہ, اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں, ٹھیک ہے بالکل, لیکن یہ بڑے موٹیویٹو وہ ہیں. پھر اس کے اندر ہر نقشبندی سلسلے میں پھر ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے, چشتی میں ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے, سروردی میں ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے, تو کیسے کیا جائے گا ان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ؟ وہ تو کیا نہیں جا سکتا. مجھے میرے شیخ نے الحمدللہ جس طریقے سے مطلب میری تربیت فرمائی, میں اگر کسی کو بتاؤں تو انکار یقین نہیں کریں گے. بالکل مختلف طریقہ, کم از کم میرے علم میں کہیں اور نظر نہیں آیا ہے. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کسی اور جگہ میں نے ایسا دیکھا ہو, اور اس وجہ سے میں بتاتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ بتانے سے فائدہ کیا ہے؟ جب وہ دوسرے کے کام نہیں آئے گا تو بتانے سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, اور مشائخ کی اجتہادی بصیرت ہوتی ہے جس کو کام میں لا کر وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے تیار کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میرے مشائخ نے الحمدللہ, مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حلیمی صاحب ہو گئے, مطلب جو ہمارے اکابر ہیں, تسلیم الحق صاحب رحمۃ, مطلب جو ہمارے اکابر, جن سے میں نے کچھ الحمدللہ فائدہ استفادہ کیا, تو سب نے مجھے اس پر لگایا کہ اپنے شرح صدر پہ بات کرو, اپنے شرح صدر کو استعمال کرو. حتیٰ کہ ایک موقع پہ ہمارے ایک ساتھی کو مطلب زیارت ہوئی حضرت شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, تو نے میرے بارے میں پیغام دیا ان کو کہ ان کو بتاؤ کہ تو نے میرے جیسا کام نہیں کرنا, وہ جو میں نے کرنا تھا کر لیا, اپنے وقت میں کر لیا, وہ اس کی ضرورت تھی, لیکن میرے طرف تو نے کام نہیں کیا, تو جس طرح کام کرے گا وہی میرا طریقہ ہوگا. اس میں بالکل یہی مضمون پنہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا طریقہ تو یہ رہا ہے. اس وجہ سے اس میں اصول و ضوابط تو سمجھنے ہیں, طرق سمجھنے ہیں, لیکن اس بصیرت کو حاصل کرنا ہے, عملاً حاصل کرنا ہے, اس کے بعد پھر ماشاءاللہ کام ہوگا. اسی وجہ سے کہتے ہیں نری کتابوں سے کوئی مظاہر ملج کسی کی اصلاح ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا نری کتابوں سے اصلاح نہیں ہوتی, ورنہ پھر تو کسی شیخ کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو اصل میں کتابیں صرف ایک رستہ ہے کچھ اصول و ضوابط کو سمجھنے کا, اس کے بعد پھر آگے شیخ کا اتباع ہے. اور شیخ مشائخ کی کتابیں لکھی بھی جاتی ہیں, اکثر مشائخ کے لیے لکھی جاتی ہیں, تو مشائخ بھی اس سے ان چیزوں کو دیکھ کر پھر اپنے اجتہادی بصیرت سے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو خیر بہرحال بات لمبی ہو گئی, اتنی بات کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا. تو یہ کتاب الحمدللہ اس کی تعلیم ہوئی, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ کافی علماء اور مشائخ تک پہنچی اور بہت پسند کی گئی الحمدللہ. کافی حضرات نے ماشاءاللہ اس کو بہت مفید پایا ان کے اپنے خیال میں, اللہ تعالیٰ ان کا یہ حسن ظن ہمارے حق میں قبول فرمائے. میں اس میں صرف ایک تقریر جو حضرت مولانا محمد ایوب صورتی مدرسۃ العالی انگلینڈ میں جو لیسٹر ہے وہاں کے ماشاءاللہ محدث ہیں اور بڑے عالم ہیں, مجلس دعوت الحق, تو انہوں نے جو تقریر لکھی ہے وہ میں صرف وہ پڑھ لیتا ہوں, باقی میرا کابر ماشاءاللہ انہوں نے بھی لکھی ہوئے الحمدللہ, मेरे लिए बड़ी कीमती हैं, लेकिन वक्त कम होने की वजह से सिर्फ एक सुना सकता हूँ। बख़िदमत मोहतरम मुकाम जनाब अलहाज अशाह शबीर अहमद साहब दामल्ला फिजुकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बाद सलाम मसनून तालिब खैर माल खैर, एक हफ़्ता कबल आपकी किताब फहमत सब बंदा को मसूल हुई। बंदा तो आपको कई बरस कबल फहमत फलकियात से जानता था, उसकी वजह से आपके इल्मी ज़ौक का कायल था। फिर एक साल कबल आपकी कई किताबें सलूक व तसव्वुफ़ तज़किरे एहसान के मौजू पर पढ़कर न सिर्फ वाकिफ़ हुआ बल्कि अपने नाकस ख्याल में आपको तरीक बातिन का शेर सवार पाया। और अब माशाल्लाह फहमत तसव्वुफ़ तो मेरे नज़दीक इस मौजू पर इंतहाई शाफ़ी और काफ़ी मजमूआ है। कोई शक नहीं आपने बहुत तफसील और उमदगी से मसाइल तसव्वुफ़ सलूक को बयान किया है और इंशाअल्लाह तालिब हक़ के लिए किताब बकसीर साबित होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे, इस इल्मी रूहानी शाहकार को कबूलियत से मालामाल फरमाए और तालिबीन को इससे खूब मुंतफ़े फरमाए। मैं यकीनन इस किताब पर किसी किस्म की तकरीज के निकाना हल हूँ न सलाहियत रखता हूँ, इस तरीके के अलब्बा से भी वाकिफ नहीं हूँ, सिर्फ बुजुर्गों की नस्बत का सहारा है और हदीस शरीफ का एक तालिब इल्म हूँ। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला मुझे इखलास अता फरमाए और अपने रजा से मालामाल फरमाए। मुताले में कहीं कहीं चंद मामूली गलतियाँ कंप्यूटर की नज़र कंपोजिंग की नज़र आई हैं, हाशिए पर निशान लगा दिया, माफ़ी की दरख्वास्त। अल्लाह ताला हज़रत के फौज़ बरकात कायम रखे और सबको इसका फ़ायदा पहुँचाए। तो ये एक तो माशाल्लाह हज़रत की तकरीज थी और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस किताब की जो तदरीस हुई है तो ये बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग इसकी हो चुकी है और हमारे वेबसाइट पे tazkiya.org पे वो सारे पड़े हुए हैं लेक्चर्स। तो इस वजह से अगर कोई इसको जानना चाहते हो तो बाकायदा सारे जो मतलब जो दुरूस हैं उनका वो मुतालिया कर सकते हैं। अब जो आखिरी हिस्सा जो रहता है वो इंशाल्लाह मुकम्मल करके फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे। असल में ये ख़त्म तो पिछली दफ़ा हुआ चाहता था लेकिन अचानक ख्याल आया कि हमने तो किसी को बताया नहीं, तो फिर बाद में हजरात शिकायत करेंगे कि आपने हमें बताया नहीं। इस वजह से फिर उसको रोक दिया, वो चंद सफहात बाकी रख दिए ताकि इनको बयान करके फिर इसके बाद इंशाल्लाह दुआ की जा सके। तो आखिर में सफ़ा 347, अल्लाह ताला से मदद तलब करना और उसके सामने आजिज़ी। जैसे कि फरमाया इन नफ्स अम्मारा तो बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी, यानी नफ्स तो हर एक बुरी ही बात बतलाता है बजुज़ इसके कि जिस पर मेरा रब रहम करे। जब इन तीनों उमूर की पाबंदी की जाए तो इंशाअल्लाह ताला शरीर नफ्स इताअत गुजार हो जाएगा और उसके शर से मामून व महफूज रहेगा, मगर फिर भी इससे गाफिल नहीं होना चाहिए, कहीं गफलत में गलबा ना पाले। ये बहुत बड़ी बात है। नफ्स तबअन शरीर इब्तिदा में, और इसको काबू करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। और इसकी जो मुश्किलात है वो हर एक के एक जैसे नहीं होते, लिहाजा शेख अपने बसीरत से उसके हाल जो सालिक है उसके हाल के मुताबिक जो उसके मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करता है। तफसीलात में जाने का मौका नहीं, वरना फिर तो पूरा यही तसव्वुफ ही सारा इस्लाह नफ्स है, तो वो तो बयान किया जाएगा तो पूरी किताब को बयान करना पड़ेगा, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि नफ्स की जो तीन किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमन्ना, तो हज़रत मुजद्दद रफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि बेशक नफ्स नफ्स मुतमन्ना हो भी जाए फिर भी इसमें खजी बाकी रहती है। और उसी पर ही अजर मिलता है, रूह की तरक्की इसी बुनियाद पर है, वरना फिर तो ये फरिश्ता बन जाएगा, तो फरिश्ता बन जाए तो एक मुकाम पर ठहर जाएगा, आगे तरक्की नहीं होगी। हज़रत के एक मकतूब से मैं بیان کر رہا ہوں مفہوماً. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے سانپ جو ہوتا ہے وہ سردی میں ٹٹر جاتا ہے اور سمجھتا ہے آدمی کہ بالکل یہ مر گیا, یعنی اس, تو بے شک وہ اس وقت مرا ہوا نظر آتے, لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا ماحول گرم دے دو پھر دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں قدرتی طور پر بلٹن, فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تو یہ جو بلٹن چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ نے اس کے اوپر محنت کی, ان کے اوپر قابو پا لیا, لیکن جیسے گاڑی چلا رہے کوئی تو مشاق ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ معمولی توجہ سے اپنے گاڑی کو صحیح چلا سکتا ہے, معمولی توجہ سے اس کے جو دماغ کی جو توجہ ہے وہ ایک مخصوص طریقے سے سڑک پر ہوتی ہے. بے شک واپس میں باتیں بھی کر رہا ہو, بلکہ بعض دفعہ بچے ساتھ ہوتے ہیں ان کو مارتے بھی ہیں, ان کو فرمائش بھی کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اس کے دماغ کا ایک خاص توجہ سڑک کی طرف ہوتی ہے. اگر وہ توجہ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو ایکسیڈنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کل ولا تکلنی الی نفسی طرف عین. اس دعا کے اندر ہی پورا ماشاءاللہ موجود ہے سارا سبق. میرے ہر حالت کو درست فرما اور مجھے میرے نفس کے ایک لمحے کے لیے بھی حوالے نہ فرما. آپ سسم صحابہ کے درمیان فرما رہے, تو ہمارے لیے تو یہ سبق ہے. تو یہ جو نفس, اس کے اوپر کڑی نظر رکھنا اور اس کو ماحول, برے ماحول سے بچانا یہ لازمی ہوتا ہے, کیونکہ برے ماحول میں پھر یہ دوبارہ اپنی خصلت پہ واپس جا سکتا ہے اور انسان نقصان اٹھا سکتا ہے. تھوڑا سا غور فرما لے, اللہ جل شانہ نے غزوہ بصر کا جو حکم ارشاد فرمایا یہ سب کے لیے ہے. جو صحابہ تھے ان کے لیے بھی تھا, اولیاء اللہ کے لیے بھی, بڑے بڑے اولیاء کے لیے, ہمارے لیے بھی ہے. کیوں, یہ ہمارے لیے حفاظت ہے. اگر ہم یہ حفاظت نہیں کریں گے اپنی تو کسی وقت بھی ہمارا کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. تو نفس کی اصلاح ہو بھی جائے پھر بھی اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے اور برے ماحول سے اس کو بچانا پڑتا ہے. حقیقت نفس, انسان کے اندر ایک ہی قوت ہے جس سے کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے, اس کا نام نفس ہے, خواہ وہ خواہش خیر ہو یا شر. اور یہ نفس تین طرح پر ہے, نفس امارہ, اکثر شر کی خواہش کرتے ہو نادم بھی نہیں ہوتا, اسی درجے کا نام ہوا نفس بھی ہے. نفس لوامہ, جو شر کی خواہش بھی کرے نادم بھی ہو. نفس مطمئنہ, اکثر خیر کی خواہش کرے, اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ اکثر کا جو لفظ لگا رہے ہیں اس میں بھی فل اپ دی بلینکس ہے, یعنی معلوم ہوتا ہے کہ سارے نہیں, اکثر. مثلاً جو نفس ہمارا ہے اس کے بارے میں بھی اکثر شر کی خواہش کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ کبھی اچھا خواہش بھی کر سکتا. ہاں جی. اور نفس لوامہ کے لیے بھی اس طرح, جو نفس مطمئنہ ہے وہ اکثر خیر کی خواہش کرتا ہے. پھر مختلف میدان ہے نفس مطمئنہ کے بھی, کچھ کو عبادات میں، کچھ کو معاملات میں، کچھ کو دونوں میں، کچھ کو معاشرت میں بھی اس میں ملکہ حاصل ہوتا ہے، یہ تفصیلات ہیں بہت. لیکن بہرحال نفس مطمئنہ ایک بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خیال کی قسم ان کا حکم. حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان کے خیالات سے تجاوز فرما دیا ہے، جس کے وہ اپنے جی سے باتیں کرتے ہیں جب تک ان کے منہ سے نہ نکالے یا ان کو عمل میں نہ لائیں. دوسری روایت میں کہ ان کے سینوں میں جو وساوس پیدا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ جو خیال ہے بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے پر اپنے احکامات ہیں، اور وہ احکامات شریعت نے مقرر کیے، کیونکہ شریعت ساری چیزوں میں رہنمائی فرماتے ہیں. طریقت میں تو صرف شریعت پر آنے کا ترتیب ہے، باقی تو میدان شریعت کا ہے. شریعت ہی ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو خیال کے بارے میں بھی شریعت کے احکامات موجود ہیں. تو اب یہ جو فرمایا جب تک کہ ان کو منہ سے نہ نکالیں، بس میرے ذہن کے اندر بڑے گندے خیالات، لیکن میں منہ سے نہیں نکال رہا ہوں، بس صبر کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، تو اجر مل رہا ہے اور اس کا گناہ نہیں ہو رہا، لیکن منہ سے نکالوں گا تو بس ذمہ دار ہو جاؤں گا. ایک بزرگ تھے، ان کی بانجی جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ معذور تھی، تو ایسی ایسی باتیں کرتی تھی جو شریف آدمی سن بھی نہیں سن سکتا. تو بزرگ کو بہت سخت تکلیف تھی اس سے. تو ہمارے ایک بزرگ ڈاکٹر صاحب، تو ان کے سامنے ذکر کیا کہ اس طرح مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب اس قسم کی باتیں کرتی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی تسلی دی ان بزرگ کو، فرمایا کہ اصل میں یہی فرق ہوتا ہے صحت مند میں اور جو ذہنی طور پر، جس کا ذہن کام نہ کر رہا ہو، مجنون جو ہوتا ہے، یہی فرق ہوتا ہے کہ مجنون وساوس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور صحت مند کا ایسا. یہ کہتی فرمایا کہ یہ ساری چیز ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، لیکن ہم ان کو کنٹرول کر کے باہر نہیں لاتے، جبکہ وہ چونکہ معذور ہے لہذا وہ زبان سے باہر آ رہی ہے. تو چیز سب کے ساتھ اس طرح ہے. تو اس بات بزرگ بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ آپ نے صحیح کہا. تو یہ بات ہے کہ مطلب خیال جو ہوتا ہے جب تک انسان کا دماغ میں ہے، خود سے آیا خود سے گیا، نہ آپ لانے پہ قادر نہ واپس کرنے پہ قادر. یہ بس وہ جو ہے مطلب یہ کہ نہ آپ لائے ہیں اور نہ واپس کرنے پہ قادر ہیں، کیونکہ لا تو سکتے خیالات، کیونکہ اگر کوئی خود سے خیال لاتا ہے تو پھر ذمہ دار ہے وہ، یعنی اختیاری خیالات جو ہوتے ہیں اس کا وہ ذمہ دار ہے. اگر وہ اچھے ہیں تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر برے تو اس پہ سزا ہوگی. لیکن بہرحال خود سے جو خیال آئے وہ ساوس کی طرح ہے، مطلب وہ اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو، ارادہ نہ ہو اور منہ سے نہ نکالے. حاجز، جب کوئی بات قلب میں ابتداء واقع ہوئی اور نفس نے اس کو ابھی لیا نہیں، یعنی نفس نے اس کو اچک نہیں لیا، بس صرف قلب میں اس کی ابتدا ہوئی، ایک بات جیسے نظر آ جائے، جیسے مثال کے طور پر راستے میں کوئی چیز نظر آ گیا اور میں نے کوئی اس کے بارے میں ارادہ نہیں کیا، تو بس پڑے ہوئے، مطلب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو پہلی دفعہ ابتدان قلب میں کیا خیال کی بات آتی ہے اور نفس نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، تو یہ حاجز ہے. خاطر، اگر شخص کو توفیق اور اولی سے اس کو دفع کر لیا تو اس کے بعد والے حالات سے بچ گیا، اور اگر نفس اس کی طرف متوجہ ہو مگر اس کے کرنے نہ کرنے کا کوئی منصوبہ نفس نے فی الحال نہیں باندھا، اس کو خاطر کہتے ہیں. پہلے متوجہ نہیں تھا تو حاجز تھا، اب متوجہ ہو گیا لیکن ابھی ارادہ نہیں کیا. ارادہ اختیاری چیز ہے. متوجہ ہونا بھی اختیاری ہے، لیکن ابھی چونکہ دونوں طرح فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی فیصلہ تو اس نے کیا نہیں، لینے کا نہ لینے کا فیصلہ اس نے کیا نہیں، متوجہ ضرور ہوا، پہلے میں تو متوجہ بھی نہیں ہے، دوسرے میں متوجہ ضرور ہوا، لیکن ابھی اس نے فیصلہ نہیں کیا، تو اس صورت میں یہ خاطر ہے، اس کا جمع خواطر ہے. حدیث نفس، جب نفس کرنے نہ کرنے کے برابر درجے میں منصوبہ باندھنے لگے اور ان سے کسی کو دوسرے پر ترجیح نہ ہو، تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ کیلکولیشن آپ اس کو کہہ دیں، اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا کہہ دیں، اس کو آبزرو کہنا کہہ دیں، مطلب اس کے بارے میں سوچنے لگے، تو یہ کیا ہے، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. حدیث بات کو کہتے ہیں، نفس کو کہتے ہیں، تو یہ نفس کی بات ہو جاتی ہے. تو نفس اس کے بارے میں بات کر رہے گا کہ تینوں کا حکم کیا ہے. یہ تین درجے ایسے ہیں کہ ان پر نہ عتاب ہے اگر یہ شر میں ہے، اور نہ ثواب ہے اگر یہ خیر میں ہے. پھر جب اس فعل کو کر لیا تب اس فعل پر عتاب یا ثواب ہوگا، اور حاجز حاطر اور حدیث نفس پر نہیں ہوگا. یعنی گویا کہ تین سٹیجز سے آگے کی بات پر ہوگی. ہم جب نفس میں فعل یا عدم میں فعل کا نفس منصوبہ ترجیح فعل کے ساتھ ہونے لگا، لیکن وہ ترجیح قوی نہیں بلکہ مرجوح ہے، جیسے کہ وہم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. اس پر ثواب بھی ہوتا ہے اگر وہ خیر میں ہے، اور عتاب بھی ہوتا ہے اگر وہ شر میں ہے. البتہ اس مرتبے میں آدمی کے واپسی ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا، مطلب ترجیح نہیں دی اس کو، کنسیڈر کر لیا لیکن ترجیح نہیں دی. ہاں جی، تو ایسی صورت میں انسان پھر اس سے بچ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کے بارے میں کنسیڈر، مطلب کنسیڈریشن کر لی، شروع کر لی کہ ہو جائے شاید، تو یہ ہو جائے شاید والی بات میں واپس آ سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس نے مضبوط ارادہ نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے وہ مضبوط ارادہ عزم، پھر جب فعل کا رجحان کبھی ہو گیا، یہاں تک کہ جازم مصمم ہو گیا، اس کو عزم کہتے ہیں. اس پر اس کو مطابق ثواب ہوگا اگر خیر میں، اور عتاب ہوگا اگر شر میں ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے خیالات کو ہم لوگ، کیونکہ خیالات ہر وقت ہوتے ہیں نا، مطلب ظاہر خیالات سے تو انسان فارغ نہیں ہے. ہاں جی، خیال بڑی طاقت بھی ہے. حضرت مجید صاحب کا باقاعدہ پورے اس پہ مکتوب شریف ہے کہ اس خیال کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ میں یہ مقامات دیتے. ہاں جی، انتابد اللہ کا ان کا طرح. ہاں جی، تو اب یہ جو ہے نا، مطلب یہ کہ آپ مطلب اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو معارف ہے وہ تمام چیزیں ہیں، وہ اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ حاصل ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ جو ہے نا، یہ والی جو بات ہے کہ خیال ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ پورا ایک اس کا اپنا فقہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ. تو یہاں پر مختصر طور پہ بتایا گیا. اب جو آخری بات ہے وہ ہے اجازت. مشائخ اجازت دیا کرتے ہیں، اور یہ آج کل بہت ضروری ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اس کتاب کی برکت سے یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں. اس پر میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے، مشائخ کے نام ایک خط ہے، گلا خط، وہ میں نے لکھا ہے. چھوٹی منہ بڑی بات، لیکن اس کے چونکہ میرے سامنے، مجھ جیسے لوگوں کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ مشکل حالات سامنے آئے، اس وجہ سے مجبور ہو کر اس کے بارے میں کچھ لکھا تاکہ جو ہے نا اس کا سدھ باب ہو سکے. کیونکہ بے شک انسان کتنا ہی نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو، لیکن اس کے تجربات سے اس کے نتائج خطرناک سامنے آ رہے ہوں، تو سنبھالنے کی اپنے آپ کی ضرورت ہے. تو یہ چند باتیں اس کے لیے لکھی ہیں. شیخ طالب کو جب مجالست و مکاتبت وغیرہ سے مسلسل اصلاح کی طرف با استقلال و استقامت متوجہ کرتا پاتا ہے اور اس رائے سلوک کو طے کرتا ہوا سر اللہ تک پہنچ جائے تو اس وقت شیخ اس مرید طالب کو خلافت بیعت سے نوازتا ہے۔ سیر سلوک دو قسم پر ہے، سیر اللہ اور صرف اللہ۔ جب دل کو ایک خاص حد تک پاک اثر اور خاص حد تک رضائل دب جائیں جتنے کے شیر پر چلنے کے لیے ضروری ہیں تو شیخ اس کو افاد عام کی اجازت دے سکتا ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی اجازت کتنے مفید ہے اور کتنا غیر مفید ہے، مطلب وہ اس کے اوپر اپنے کرائیٹیرین ہے، لیکن بہرحال فی الحال اتنی بات کی ہے۔ مرید کی جتنی جتنی اصلاح ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا اس کو اپنے اوپر خشیت کے طاری ہونے کی وجہ سے خطرہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس اثنا میں شیخ جب مرید کو اجازت دیتا ہے اور مرید کی خلافت کے شوق کی بیماری نہ ہو تو اس کو اکثر تعجب ہوتا ہے اور وہ صرف امتثال امر کے طور پر اس کو قبول کرتا ہے، ورنہ حقیقت میں اپنے آپ کو اس کا قابل نہیں پاتا۔ اور یہی صحیح بات ہے۔ ہمارے جو اکابر ہیں بعد نے تو چھپا لیا تھا، جب حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اجازت ملی تھی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تو وہ نہیں بیعت کر رہے تھے، تو ان کے لیے خاص طریقہ وہ کر لیا کہ ان کے حضرت کے جو صاحبزادوں نے ان پہ وہ ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے والد صاحب کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ تو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے شیخ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت فرماتے ہیں تم اہل ہو، وہ تم کہتے ہو کہ نہیں تم نہ اہل ہو، تو اپنی اپنے ہمارے والد صاحب کے اوپر جو ہے نا جھوٹ باندھا ہے۔ تو گئے کہ کس طرح، اس طرح شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نہیں کرا، تو ان کے چچا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے زبردستی ان سے جو ہے مطلب بیعت کروانا شروع کر دیا۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن کو طلب نہیں ہوتی اس کی اور ان کو اللہ پاک دے دیتے ہیں تو وہ اس کی واقعی ماشاء اللہ یعنی وہ قدر کرتے ہیں۔ اس طرح اور طلب شیخ مرید کو سیر اللہ کے مرتبے پر پہنچنے کے بعد ہی بیعت کی اجازت دیتا ہے اور کبھی صرف اللہ کے حصول کا انتظار کرتا ہے، یہ مرید کے حال اور شیخ کے ذوق پر منحصر ہے۔ لیکن کم از کم سیر اللہ تک تو پہنچ جائے نا۔ خلافت کا شوق ایک خطرناک گڑا، شیخ کو جب بھی شرح صدر ہو وہ خلافت دے سکتے ہیں جس کے لئے شیخ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے۔ البتہ مرید کے دل میں اگر خلافت کا خیال ہے تو یہ رستے کی بڑی بہت بڑی گھاٹی ہے جس سے جو بھی بچہ ہے بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سے کوئی مرید بیعت ہوا اور خانقاہ میں رہنے لگا، حضرت نے بڑی کوشش کی کہ اس کا کام چل جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس بزرگ کو فکر ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوں لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ بلاخر انہوں نے اس مرید سے پوچھا کہ آپ کو میرے پاس آنے کی کون سی نیت تھی؟ اس نے کہا کہ حضرت ماشاء اللہ آپ کا فیض چار وانگ پھیل رہا ہے، میری بھی خواہش ہے کہ یہ نعمت اگر میسر ہو تو اس کو پورے عالم میں پھیلانے کی صحیح کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اوہ کتا یہاں لیٹا ہوا ہے، نکالو اس خیال کو دل سے، ابھی سے تو نے پیر بننی کی ٹانی ہے، تو اس سے توبہ کرائی پھر اس کے بعد اس کو فائدہ شروع ہوا۔ اس لیے کسی سے کوئی بیعت ہو تو محض اپنی اصلاح کے لیے ہو، کسی اور کی اصلاح کے لیے نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسپتال میں جو بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر پاس آیا ہو تو اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے علاج کے فکر میں لگا ہو۔ مثلا لائن لگی ہوتی ہے نا دوائی لینے کے لیے، چٹ لینے کے لیے، نمبر لینے کے لیے، تو کبھی کسی نے ایسے کیا جو 9 نمبر پر کھڑا ہے تو کسی 50ویں نمبر والے کو لا کر اپنی جگہ کھڑا کیا ہو، یا پہلے اس کے بعد جو نمبر ہے اس کو آگے کیا ہو؟ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں سے بھی آگے چلا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ چونکہ ان کو اپنی بیماری کا خیال ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ اس کے لیے ہمدردی سمیٹتا ہے اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی علاج میں کوشش کرتا ہے، جبکہ یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے، دوسروں کی فکر لگی ہوئی اور اپنی فکر نہیں ہے، کمال۔ ہاں جی، تو روحانی رضائل تو جسمانی بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے، تو اس میں دوسروں کی فکر اپنی فکر سے کسی کو کیوں کر غافل کرے؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ سیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس نفس مطمئنہ ہو جائے، قلب قلب سلیم ہو جائے اور عقل عقل فہیم ہو جائے، یہ سیر اللہ کی تکمیل کی بات ہے۔ اس کے بعد جو صرف اللہ ہے وہ تو شریعت پر ہی چلنا ہے، اسی سلیم قلب کے ساتھ، مطمئن نفس کے ساتھ اور فہیم عقل کے ساتھ جو ہے نا شریعت پر چلنا ہے اور اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا زیادہ سے زیادہ سامان کرنا ہے، پھر اس میں اللہ پاک جتنے بھی آگے لے جائے یہ پھر اس کا کام ہے۔ تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سیر اللہ ہے اس تک پہنچنے کی آج کل کم از کم انتظار کرنا چاہیے. کیونکہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں, نفس کا علاج بھی ہو گیا, نفس کا علاج بھی ہو گیا, یعنی جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات گزری, لیکن برے ماحول میں آنے کی وجہ سے نفس دوبارہ مائل بشرارت ہو سکتا ہے. تو اب ذرا غور کر لیں کہ برا ماحول پہلے سے زیادہ ہے یا کم ہے, پہلے اوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ ہے نا. تو اب اگر آپ نے اجازت اس حالت میں دے دی کہ اس کا بھی نفس مطمئن بھی نہیں وہ, تو بہت جلدی واپس لوٹ جائے گا اور مسائل شروع ہو جائیں گے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بہت زبردست بات کی ہے. حضرت کا ایک مکتوب شریف ہے, مکتوب نمبر 287, اس کو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر ہم نے 4 دفعہ اس کی تعلیم کی ہے. 4 دفعہ کی تعلیم کے بعد اور گروپ ڈسکشنز کے بعد اس کو پھر فائنلائز کیا ہے اور اس کو حقیقت جذب و سلوک کے نام سے چھاپا ہے, کیونکہ انتہائی اہم مضمون تھا. اس میں حضرت نے اس بات کو سامنے کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, چونکہ نقشبندی سلسلے میں جذب کو آگے کیا جاتا ہے, یہ جذب پہلے حاصل کیا جاتا ہے قصبی طور پر, پھر اس کے بعد سلوک طے کرایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جذب و بھی حاصل ہوتا ہے جیسے عام لوگ ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بعض دفعہ جذب کے جو حوال تبدیل ہوتے ہیں اس سے سالک یہ مراد لیتا ہے کہ میرا سلوک بھی طے ہو رہا ہے, حالانکہ ابھی سلوک اس کا طے نہیں ہو چکا ہوتا. اس کے سلوک طے ہونے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ کم از کم 10 مقامات کو تفصیل کے ساتھ طے کرنا لازمی ہے, مقام توبہ, مقام انابت, مقام قناعت, مقام ریاضت, مقام تقوی, مقام صبر, مقام جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا زہد, مقام توکل, مقام تسلیم, مقام رضا, یہ 10 مقامات کا تفصیل سے, اور بزرگوں نے اس سے بھی زیادہ بتائی ہے. حضرت نے فرمایا کم سے کم یہ. تو اب یہ جو 10 مقامات تفصیل سے طے کروانا, یہ سلوک ہے, یہ سیر اللہ والی کی تکمیل کی بات ہے, وہ اس کے ذریعے سے مطلب ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اگر یہ سلوک طے نہیں کیا, اگر یہ سلوک طے نہیں کیا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجدد صاحب کی بات کہہ رہا ہوں, میرے منہ اس قابل نہیں کہ میں یہ بات کروں, لیکن مجدد صاحب رحمۃ اللہ تو اس 1000 سال کے مجدد ہیں نا جو چل رہا ہے, تو لہٰذا حضرت کی بات کو تو ہم اس طرح آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی نے جذب تو حاصل کیا لیکن اس نے سیر اللہ مکمل نہیں کیا, یعنی وہ سلوک مکمل نہیں کیا, تو ایسی صورت میں یہ مجذوم متمکن ہوگا. اگر اس نے تمکین حاصل کر لی اس پوزیشن میں تو یہ مجذوم متمکن ہوگا, اور مجذوم متمکن کو اجازت نہیں دینا چاہیے, اور اس کو بھی راستے کا ڈاکو نہیں بننا چاہیے. تو یہ حضرت نے جو فرمایا, کیونکہ اس کے مطلب جو ہے نا بڑے بھیانک وہ مطلب نتائج آتے ہیں سامنے, تو حضرت نے گویا کہ ہمیں 1000 سال کے لیے گویا کہ مطلب اطلاع کر دی, اور 400 سال پہلے سے حضرت نے ہمیں علام کر دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کم از کم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے سیر اللہ مکمل نہ کیا ہو. تو آج کل کے دور کے لحاظ سے بات کروں, ٹھیک ہے پہلے بزرگوں نے اگر کیا بھی ہو تو وہ اچھا دور تھا, اچھے دور میں واپسی کے امکانات کم تھے. تو آج کل بہت زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں مطلب ہمیں محتاط رہنا چاہیے, اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں بعد میں لینے کے دینے پڑ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 8 بجے ہوتی ہے. تو چونکہ ابھی ہم نے دعا شروع کرنی ہے, کیونکہ الحمدللہ مکمل ہو گیا, لیکن ابھی ہمارا ہاں اذان شروع ہو جائے گا, اذان کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کریں گے. میسج کر لو کہ دعا شروع ہو رہی ہے. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين. معزز خواتین و حضرات، ابھی دعا شروع ہونے والی ہے. ہمارے دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآنی دعاؤں اور حدیث شریف کی دعاؤں سے ابتدا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ الفاظ مبارکہ جو اللہ پاک نے پسند فرمائے ہیں، جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے نکلے ہیں، وہ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ وہ جامعیت اور وہ معرفت وہ ہمارے ہاں ہو نہیں سکتا. لہذا ہم شروع کرتے ہیں قرآنی دعا سے. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر یہ بڑا احسان کیا ہے الحمدللہ، کہ انہیں مناجات مقبول ایک کتاب ترتیب دی ہے سات منزلوں کے لحاظ سے، جس میں ایک منزل میں جتنی دعائیں قرآن کی اور حدیث کی آ سکتی ہیں وہ لائیں. تو ہفتے کے دنوں کے حساب سے انہوں نے تقسیم کیا ہے، ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن. تو اگر پورا ہفتہ اس کو کوئی پڑھتا رہے تو ماشاء اللہ وہ ساری دعائیں اس میں آ جائیں گی. ہمارا بھی الحمدللہ یہی طریقہ ہے، ہمیں اپنے شیخ نے یہ طریقہ بتایا تھا. تو الحمدللہ مناجات مقبول ہمارے معمولات میں شامل ہیں. تو چونکہ یہ ہفتے کے دن ہی ہمارا یہ ہوتا ہے، تو ہفتے کے دن کی منزل ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ابتدا اس سے ہوگی، آگے تو پھر انشاءاللہ اپنی زبان کی دعائیں، یہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. کیونکہ انسان جن الفاظ کو ادا کرتا ہے اور ساتھ اس کا دل بھی ہو، یعنی وہ سمجھ رہا ہو، تو اس کے اندر ایک کیفیت آ جاتی ہے، اور کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر الفاظ کی برکت ہے اور معرفت اس کے پیچھے ہے، اور یہاں پر کیفیت ہے. تو دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، تو لہٰذا دونوں طریقوں سے دعا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نحمدک یا خیر مقبول و اکرم مسئول علامہ علمتنا من المنجات المقبول من قربات عند اللہ والصلاة الرسول فصلی علی مختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الاصول ثم نسلک بما سنقول ومن الزوال ومنك القبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما واتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم والحقني بالصالحين رب جلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أني مسني ضر أنت أرحم الراحمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب عوزيني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل عمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم الصياد ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأسلي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوبا فانتصر، أني مغلوبا فانتصر، أني مغلوبا فانتصر. ربنا اغفر لنا وإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وبعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفسي تقواها وزكي انت خير من زكاها انت وليها مولاها. انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح دنيا التي فيها معاشي، وأصلح آخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من الأجد والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام والسيء الإسقام وزلع الدين وزل الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. يا الله اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کتاب کی جو تدریس ہوئی یا اللہ العالمین اس کا یا اللہ اس تمام دروس کو یا اللہ قبول فرما دے. ان تمام دروس کے اندر مجھ سمیت جتنے بھی شامل ہوئے اللہ سب کو قبول فرما دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے آئندہ بھی جو بھی ان سے استفادہ کریں گے اللہ ان سب کو یا اللہ قبول فرما دے. یا اللہ العالمین جو ہمارے کابر کی اس کے اندر تعلیمات ہے یا اللہ ان تعلیمات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ العالمین کو اپنے آپ کے اندر یا اللہ العالمین لانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ العالمین اس سے جو یا اللہ مضامین ہمارے سمجھ میں آ جائے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ العالمین ہم کمزور لوگ ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف ہے. یا اللہ تیری مدد نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی مدد اور توفیقات کو ہمارے شامل حال فرما دے. یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دے کہ ہم اپنی نفس کی مکمل اصلاح کروائیں، اور یا اللہ العالمین اپنے دل کو صاف کروائیں اور اپنے عقل کو درست کرائیں. یا اللہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر یا اللہ العالمین دل سے چلنے اور چلانے والا بنائیں. یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے اور ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے. یا اللہ العالمین تو ہم سے ہر حال میں راضی ہو جا. یا اللہ العالمین پریشانی ہماری دور فرما. یا اللہ جو وبا آئی ہوئی ہے، جو بلائیں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو عافیت سے مبدل فرما دے. یا اللہ ہمارے مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما دے. یا اللہ پورے عالم کے اندر جو یہ فساد آیا ہوا ہے یا اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. یا اللہ ہمیں بالکل یا اللہ اس کا اعتراف ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ العالمین اس وبا اور بلا کو دور فرما دے. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. يا رب العالمين ہمیں يا رب العالمين ہمیں اس سے حفاظت نصیب فرما دے. يا اللہ ہمیں ہمارے تمام بوڑھوں کی، تمام جوانوں کی، تمام مردوں کی، تمام عورتوں کی، تمام بچوں بچیوں کی حفاظت فرما دے یا رب العالمین، بالخصوص مدارس دینیہ اور مساجد اور خانقاہوں کی حفاظت فرما دے اس دور میں بھی، اے اللہ جو لوگ باز نہیں آتے اور ان کے خلاف کام کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے، جو تیرے غصے کو بڑھانے والی چیزیں ہیں یا رب العالمین سے ہمیں دور فرما دے، یا رب العالمین ہماری حفاظت فرما دے، یا رب العالمین شیطان سے ہمیں ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے نفسوں کے مکر سے اور یا رب العالمین نفسوں کے چالوں سے ہماری حفاظت فرما دے، یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق پر جمنے کے توفیق عطا فرما دے اور حق کے مطابق چلنے کے توفیق عطا فرما دے، یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما دے، اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچا ہے، توقع رکھتے ہیں، سب کے دعاؤں کو قبول فرما دے، یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت پاک میں اپنے دیدار پاک عطا فرما، یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کے مشکلات سے، جہنم کیا گردوں سے، حشر کے سوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے کابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فوز و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما، اور جو ہمارے کابر ابھی زندہ ہیں ان سے زیادہ سے استفادے کے توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، آخرت کے لیے کام کرنے کے توفیق عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تو اس مقصد کے لیے قبول فرما دے، اور جو بھی اس سے ہٹانا چاہتے ہیں اس مقصد سے یا توڑنا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کی نصیب میں نے تو ان کو پیرے برد کا نمونہ بنا دے، یا اللہ حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما، اور یا اللہ العالمین حرمین شریفین کو تمام دنیا کے سازشوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ العالمین یہ کیا سازشیں کریں گے، ان کے سر سے تو سارے یا رب العالمین مکڑی کے جالے ہیں تیرے سامنے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تو نہ چاہے، اے اللہ تو اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل فرما دے، اور یا اللہ ان تمام سازشوں کو ان سازشوں کے اوپر ہی لٹا دے، اور یا رب العالمین حرمین شریفین کی ہر وقت ہر دم یا اللہ حفاظت فرما دے، جو عمرے کی پابندی ہے، جو حج کی، یا رب العالمین اس کو دور فرما دے، اور یا اللہ آسان فرما دے، اور یا اس بلا اور مصیبت کو دور فرما دے، یا رب العالمین حرمین شریفین کی ارض مقدس اور یا اللہ امن والی جگہ کو، یا رب العالمین یا اللہ تمام یا اللہ اس قسم کی چیزوں سے یا رب العالمین بالخصوص پاک فرما دے، یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے یا رب العالمین وہاں پر یا رب العالمین وہ تمام انتظامات یا رب العالمین کر دے جو ایسی جگہوں کے شان شان ہو، یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے یا رب العالمین ہمارے تمام یا اللہ تقصیرات کو معاف فرما دے، اور یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مقربین میں، محبوبین میں، یا اللہ محبین میں، اور یا اللہ متقین میں، اور یا اللہ صالحین میں، اور یا رب العالمین یا رب العالمین صدیقین و صادقین میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ان کو پورا فرما دے، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اس پہ یا اللہ اس پہ عمل نصیب فرما دے، اس میں اخلاص نصیب فرما، اس کو پھر قبول فرما دے، یا اللہ اس پر راضی ہو جائے اس رضی کے پر ناراض نہ ہو، یا اللہ العالمین یا اللہ العالمین تو ہمیں اپنا بنا دے، اور یا اللہ العالمین ہمیں ہر حال میں اپنا بنا، ہمارے جان مال وقت اولاد سب تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، اور یا اللہ اپنے لیے اس کو استعمال فرما دے، یا اللہ العالمین ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے کو یا اللہ ضائع ہونے سے بچا دے، اور اپنے لیے قبول فرما، ہمارے ایک ایک پیسے کو یا اللہ اپنے لیے قبول فرما، ہمارے ایک ایک بال کو اپنے لیے قبول فرما دے، ہمارے سارے اولادوں کو یا اللہ بدل آباد تک جتنے بھی اولاد ہیں سب کو قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام سلسلے کو قبول فرما دے ابدال آباد تک، یا اللہ العالمین تمام رشتہ داروں کو، یا اللہ تمام پڑوسیوں کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ قبول فرما، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما، اور یا اللہ العالمین یا اللہ اگر ہمارے دور میں دجال آ رہا ہے تو یا اللہ دجال کی فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے، دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہم امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہی کر دے، یا اللہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں شامل فرما دے، یا اللہ علمین حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے فوج میں ہمیں شامل فرما دے، اور یا اللہ علمین ہمیں یا اللہ ان تمام یا اللہ مشکلات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ علمین جو اس دور کے ہیں یا اللہ علمین ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ علمین شیطان کی تمام سازشوں سے ہمیں بچا دے، تمام مکروں سے، تمام چالوں سے ہمیں بچا دے، اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ فرما بنا دے، ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے، ہمارے عقل کو عقل فہیم بنا دے، اور اپنی رضا کی دولت عظیم ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ یا العالمین، ہمیں ہر خیر عطا فرما دے، ہم تجھ سے ہر خیر چاہتے ہیں، ہمیں ہر خیر عطا فرما۔ اور یا اللہ بالخصوص تیرے بھی پاک سے سب نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما دے، اور یا اللہ جن شرور سے پناہ مانگی وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا العالمین یا العالمین، جو دعائیں ہم نے کی یا اللہ ان کو بھی قبول فرما، اور جو ہم نہیں کر سکے اور ہمیں کرنی چاہیے تھی یا اللہ العالمین تیرے علم اصلی میں اصل میں یا اللہ العالمین وہ تمام چیزیں ہمارے لیے مفید ہے، تو یا اللہ وہ دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول فرما، اور یا اللہ اس دور میں جتنے بھی اچھی سے اچھی دعائیں ہوئی یا اللہ سب ہمارے حق میں قبول فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کی دولت عظیم ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کتاب کو قبول فرما دے، یا اللہ اس کتاب کو سننے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ العالمین جس مقصد کے لیے کتاب یا لکھی گئی اس مقصد میں کامیاب فرما دے۔ یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے بعد میں بھی یا اللہ العالمین توفیقات ہمارے ساتھ شامل حال فرما دے۔ اور یا اللہ العالمین جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سعید صاحب رحمۃ اللہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو علوم ہیں، یا اللہ العالمین جو ارادہ ہے یا اللہ اس ارادے کو پورا کروا دے، اور یا اللہ ان سب کے علوم یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما، ان کی ترویج کے لیے جو کوششیں ہوئی ان کو کامیاب فرما دے، اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مہیا فرما دے، اور یا اللہ العالمین پوری جماعت کو اس کے لیے تیار فرما دے، اور یا اللہ العالمین جو بھی اس میں تعاون کرتا ہے یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، جو بھی خیر کے کام یا اللہ ہو سکتے ہیں ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ العالمین اس میں جو بھی تعاون کرنے والے سب تعاون کرنے والے قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمیں انتہائی اخلاص نصیب فرما دے، یا اللہ العالمین فقط اپنے رضا کے لیے، فقط اپنے رضا کے لیے، فقط اپنے رضا کے لیے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یا اللہ العالمین ہر کام کو کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے لیے ہمیں قبول فرما دے۔ یا اللہ العالمین اس کے لیے ہمیں قبول فرما دے، اس کے لیے ہمیں قبول فرما دے۔ یا اللہ العالمین ہمیں یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ضائع ہونے سے بچا دے، اپنے فضل و کرم سے ضائع ہونے سے بچا دے، اپنے فضل و کرم سے ضائع ہونے سے بچا دے۔ یا اللہ یا اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے، یا اللہ شیطان کا نہ بننے دے، نفس کا نہ بننے دے، یا اللہ اپنے حبیب قاسم کے طریقے پر ہمیں اپنا بنا دے۔ یا اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرما، سچی اتباع بھی نصیب فرما دے، اور یا اللہ العالمین یہ فقط اپنی رضا کے لیے کر دے، اور یا اللہ اس کو اپنے رضا کے لیے تو قبول بھی فرما دے، اور تو اس پر ہم سے راضی ہو جا، اس رضا کے پر ناراض نہ ہو۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك.